وأرسلتها إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله تعالى على خير خلقه سيدنا أجمعين برحمتك يا أرحم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا زينة عرش الله، يا زينة عرش الله، يا عروس مملكة الله، يا سراج أفق الله، يا نورا من نور الله. میرے دینی اور اسلامی بھائیو، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں باہر جلسے کے انعقاد کی پرمیشن حاصل ہو گئی. انشاءاللہ جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا تو کثیر تعداد میں آئیں گے. ہماری زندگی اور اسلام کا پیغام اور اپنے ماحول پر نظر رکھتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ و رسول کی بات سنیں اور اس پر عمل کریں. یاد رکھیے کہ اللہ نے اس عالم کو پیدا کیا اور جتنی مخلوق ہیں ان میں سے ہر ایک کو کچھ ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں. اور ایک کا حق دوسرے کے اوپر اور دوسرے کا اس کے اوپر آیت فرمایا ہے. اور جب اس عالم میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنا لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں تو پھر دنیا میں امن ہوتا ہے, خوشحالی ہوتی ہے, اچھائی ہوتی ہے. آپ اپنے وجود سے اور اپنی زندگی سے اس کو آپ شروع کریں تو اللہ تعالی نے آپ کو بدن دیا, آپ کو اپنے بدن کا حق بھی ادا کرنا. یہ ہمارا جسم ہے, اس کا بھی حق ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال کریں. اس مشین کو اللہ نے بنایا اور اللہ ہی نے اس مشین کو استعمال کرنے کا ڈھنگ بھی بتایا. جب کوئی مشین مارکیٹ میں آتی ہے تو جس فیکٹری سے وہ مشین بن کر آتی ہے وہی فیکٹری سے جس نے مشین بنائی ہے اس مشین کو چلانے کا ڈھنگ بھی بتایا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بک لیٹ دی جاتی ہے کہ آپ یہ بک لے جائیے, اس کو پڑھیے, اور جس جس طرح سے مشین کو چلانے کا طریقہ بتایا گیا ہے اسی طرح اس مشین کو چلائیے. آدمی مشین بھی لیتا ہے اور پھر وہ کتاب پڑھتا ہے اور اسی کی روشنی میں مشین کی فٹنگ ہوتی ہے, اس کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالی نے ہماری یہ مشین بنائی ہے, یہ ایک انسانی مشین ہے. اس میں دل کام کر رہا ہے, زبان کام کر رہی ہے, آنکھ کام کر رہی ہے, کان کام کر رہا ہے, لیکن اے لوگوں اس آنکھ اور کان اور اس بدن کی مشین کو چلانا یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوگا, بلکہ جس نے اس مشین کو بنایا ہے اس نے جو ہم کو طریقہ سکھایا ہے اسی طریقے پر جب ہم اس مشین کو چلائیں گے تو اس مشین کا ہم حق ادا کریں گے. تو ہر انسان پر اس کے بدن کا بھی حق ہے. اگر وہ اپنے بدن کا حق ادا کرتا ہے تو اس کا بدن صحیح سالم رہتا ہے. آپ پر یہ حق ہے کہ اس کو کھلائیں, آپ کو حق ہے کہ جب پیاسا ہو تو پلائیں, آپ کی آنکھوں کا حق ہے جب نیند آئے تو سلائیں, آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا حق ہے درد ہو جائے, زخم ہو جائے تو اس کا علاج کریں. یہ آدمی کا حق ہے بدن پر. اگر بدن کے حق کو آپ ادا کریں گے تو آپ کا بدن تندرست رہے گا, صحیح سالم رہے گا. اب اس بدن سے آگے بڑھیے تو آپ کے ماں باپ ہیں, ماں باپ کا بھی حق آپ کے اوپر ہے. ماں باپ کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے جائیں گے؟ اللہ تعالی نے آپ کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کر دی ہے اور قرآن مجید ایک کتاب دے دی ہے. اسی کی روشنی میں آپ اپنے بدن کی مشین کا بھی استعمال کرو اور اسی کی روشنی میں ایک دوسرے کے حق کو بھی ادا کرو. تو ماں باپ کا بھی اولاد پر حق ہے اور اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر ہے. ایسا نہیں کہ ماں باپ پر اولاد کا حق نہ ہو صرف اولاد ہی حق ادا کرتی رہے. نہیں نہیں, ماں باپ پر یہ ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے, اچھی تربیت دے, اچھا اخلاق سکھائے, برائی برے صحبت سے بچائے, نیکوں کی صحبت میں بٹھائے. اس کے لیے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے اور اولاد پر ماں باپ کا حق ہے. ماں باپ کی بات مانیں, ماں باپ کا احترام کریں, ماں باپ کا حق ادا کرتے ہوئے
ماں باپ پر کبھی ظلم نہ کریں، بلکہ ماں باپ کا اگر ظلم بھی ہو تو اس میں قرآن فرماتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنہرهما، کبھی اپنی زبان سے اف نہ کرو، یہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے. میاں اور بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کا بھی اللہ نے حق رکھا ہے. میاں کا بیوی پر حق ہے اور بیوی کا میاں پر حق ہے. دونوں کے حق کو جب دونوں ادا کریں گے تو انشاءاللہ گھر جنت نشان بن جائے گا. پیر کا اس مرید پر، مرید کا پیر پر حق ہے. استاد کا شاگرد پر، شاگرد کا استاد پر حق ہے. اسی طرح سے اگر آپ جانور پالتے ہیں تو اس جانور کا حق بھی مالک کے اوپر ہے کہ اس جانور کا حق ادا کرے. جس مکان میں رہتے ہیں اس مکان کا بھی حق آپ کے اوپر ہے کہ مکان کو گندگی سے صاف رکھیں. جس زمین پر بیٹھتے ہیں اس زمین کا بھی حق اللہ نے آپ کے ذمے رکھا ہے کہ کسی زمین کے ٹکڑے کو بلا وجہ ناپاک نہ کریں، جہاں چاہیں گندگی پھینکیں. یہ زمین کا حق ادا نہ ہوگا. غرض کی زندہ چیز ہو یا مردہ چیز ہو، درخت ہو جانور ہو، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیا ہے. جب یہ انسان اللہ کے آیت کیے ہوئے حق کو پورا کرتا ہے تو یہاں پر بھی کامیاب اور وہاں پر بھی کامیاب رہتا ہے. دنیا میں ہر چیز کے حق کا ایک سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر مال کا بھی حق مقرر کر دیا ہے. قرآن ارشاد فرماتا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ہر مال والے میں، ہر مال والے کے مال میں حق ہے اور وہ حق معلوم ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے. مصطفیٰ کو بتایا اور مصطفیٰ نے اپنی امت کو بتایا. اللہ فرماتا ہے یہ مال تمہارا نہیں ہے، تمہیں اللہ نے امانت دیا ہے اور اس میں حق مقرر کر دیا ہے. للسائل والمحروم، اس مال میں حق کس کا ہے؟ مانگنے والوں کا ہے، اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو وراثت سے، میراث سے محروم ہو گئے ہیں. مثلا اگر پوتا ہے اور دادا کا مال ہے، دادا زندہ ہے، پوتا زندہ ہے، لیکن اس پوتے کا باپ، دادا کا بیٹا اگر انتقال کر جائے اور دوسرے بیٹے موجود ہیں تو یہ پوتا دادا کے مال سے میراث نہیں پائے گا، وہ محروم کہلائے گا. مسئلہ سمجھا؟ ایک شخص کے تین بیٹے ہیں، دو بیٹا زندہ ہیں اور ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور جس کا انتقال ہوا ہے اس کے بھی اولاد ہیں، اس کے بھی بیٹے ہیں، اور اب دادا کا انتقال ہوا تو دو بیٹوں کو ملے گا، تیسرا بیٹا جو انتقال کر گیا ہے باپ کی موجودگی میں، اس بیٹے کی اولاد کو دادا کے مال سے حصہ نہیں ملے گا. شریعت میں ایسی اولاد کو محروم کہتے. اللہ ارشاد فرماتا ہے للسائل والمحروم، اے لوگوں مال تمہارے پاس ہے، وارثوں کو ملے گا، تو ساتھ ساتھ ان اولاد کو، اولاد کی اولاد کو بھی حصہ دو. جس جو شرعاً محروم ہو گیا ہے اس کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں ہے. مطلب یہ ہوا ہے کہ مال میں سائل کو بھی دیا جائے گا جو مانگنے والا ہے، اور جو تمہارے وارثوں میں محروم کر دیا گیا ہے اس کا بھی حصہ تمہارے مال میں ہے. میں نے یہ آیت کریمہ صرف اس لیے پڑھی ہے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مال کا حق مالدار پر کتنا ہے، اور اس کا حق اگر ادا نہیں کیا گیا تو اس کا عذاب کتنا. آج ہم اپنے مال کو اپنا سمجھتے ہیں. دوستو یہ مال ہمارا نہیں ہے. جان جب ہماری نہیں ہے تو مال ہمارا کہاں ہوگا؟ یہ ساری کائنات کا مالک صرف پروردگار عالم ہے. مال اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ مال وہ مال ہے کہ میری مرضی کے مطابق اس کو خرچ کرو، اس میں بخل مت کرو، اور اگر تم نے سونا چاندی زرو جواہرات جمع کر لیا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور ولا ينفقونها في سبيل الله، اور سونا اور چاندی جمع کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جن لوگوں کا حق ہے انہیں حق نہیں دیتے، جو لوگ محروم ہو گئے ہیں انہیں کچھ نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ نہیں کرتا، مصطفیٰ سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے فبشرهم بعذاب علیم، اے میرے حبیب ایسے لوگوں کو جو مالدار ہیں اور لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں آپ میری طرف سے دردناک عذاب کی انہیں بشارت دے دی، اللہ نبی سے فرما رہا ہے وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے میرے حبیب ایسے مالداروں کو جوڑ جوڑ کر رکھنے والوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، کون سا دن؟ آگے ارشاد فرماتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم وتکوا بہا جباہم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب ان مالداروں کو جہنم کے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، خبر بتا دیجئے یوما یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قرآن فرماتا ہے وہ دن جس دن ان کی دولت کو جہنم کے انگارے پر تپایا جائے گا، جتنا زیادہ مال ہوگا وہ سب مال کو اللہ فرماتا ہے وہ کاغذ کا ہوگا تو اس دن اس کاغذ کو سونے چاندی کا بنایا جائے گا، اصل سکہ یہ کاغذ نہیں ہے، 100 روپیے کا کاغذ 100 روپیے کی چاندی جو ریزرو بینک میں ہے اسی کا یہ معاوضہ ہے، اللہ فرماتا ہے اس دن تمہاری تمام کرنسیوں کو پروردگار عالم سونا اور چاندی بنا کر کے یحما علیہا فی نار جہنم جہنم کی آگ میں اسے اللہ تپائے گا گرم کرے گا، اور پھر اس مالدار کو فرشتے پکڑ کر لیتا ہے، یہ کسی مولانا کا قصہ اور ان کی کہانی نہیں ہے، قرآن فرماتا ہے وتکوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کے پہلو کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو اور ان کے تمام بدن کو اس سے داغا جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو 1 روپیہ دوسرے پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کے بدن کو مال کے حساب سے بڑھا دیا جائے گا، جہنم کی آگ سامنے ہوگی، مالدار کا جسم میدان محشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں فرشتے پکڑ کر لٹائیں گے اور اس کی دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے چہرے پر بدن پر پہلو پر اس کی پیٹ پر چاروں طرف اس روپیوں کو چپکایا جائے گا، اگر 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ روپیے کے برابر اس کے بدن کو اللہ اپنی قدرت سے بڑھا دے گا، ताकि एक पर एक रुपया न रखा जाए। एक करोड़ है तो उतना लंबा उसका बदन कर दिया जाएगा, एक अरब रुपया है तो इतना लंबा कर दिया जाएगा। ये पैसे तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम। ए ईमान वालो, देखो कहीं ये माल और ये औलाद तुम्हारी हलाकत का जरिया न बन जाएं, ये तुम्हें बर्बाद न कर दें। अगर औलाद का हक नहीं अदा किया तो औलाद का हक अदा न करने से माँ बाप बर्बाद हो जाएंगे। यूं ही अगर माल का हक अदा नहीं किया तब भी मालदार तबाह हो जाएंगे। वतुकवा बिहा जिबाहुहुम हुवा जुनूबुहुम हुवा ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनस्तुम। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि फरिश्ते दागते जाएंगे और उसको कहेंगे हाज़ा मा कनस्तुम, ये रुपया जो तुम्हारे बदन पर चिपकाया जाता है यही तुम्हारा खजाना है, जिसको जोड़ जोड़ कर रखते थे, बेईमानियां कर करके रखते थे, हकदारों का हक नहीं देते थे। अल्लाह फरमाता है फरिश्ते अजाब भी देंगे और कहेंगे हाजा मातमस्तुम, यही वो रुपया है जिसको तुमने जोड़कर खजाना बनाकर रखा था। ले अनफुसकुम खास अपने, दूसरों का हक अदा नहीं किया, ये तुमने अपने लिए और अपने लिए जब किया है तो तेरा ही अजाब तेरे ही ऊपर डाला जाएगा। अल्लाह फरमाता है फरिश्ते कहेंगे फसुक माँ कुन तुम तकनिजून, अल्लाह का अजाब चख उस खजाने के जरिए जिसको तुमने जमा किया था। ये फरिश्ते उसको कोसते जाएंगे, उसको ये ताना देते जाएंगे और उसके बदन को दागते जाएंगे। मियाँ एक सुई की नोक अगर गर्म करके तुम्हारी चमड़ी पर रख दी जाए तो उछल जाते हो, और ये 1,00,000,000 रुपया वो भी दुनिया की आग में नहीं, जहन्नम की आग में अल्लाह फरमाता है तपा तपा करके और दागा जाएगा। हदीस में आया है कि जब ये बदन की खाल उन पैसों से जल जाएगी तो अल्लाह फौरन दूसरी खाल उस पर पैदा कर देगा और फिर जलाया जाएगा और फिर तपा करके उसके बदन को दागा जाएगा। ये 1 दिन 2 दिन नहीं, जब तक लोगों का हिसाब होता रहेगा कयामत में ये माल तुम्हें तबाही के ध्यान। क्या आप समझते हैं माल बहुत अच्छी चीज है? ये माल अगर इसका हक अदा नहीं किया तो कान खोल करके सुन लो, ये सीरत नबी का जलसा है, मुस्तफा की ये भी सीरत है कि माल से किस तरह नफरत किया करते थे। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यहाँ कुछ माल और दौलत आए, अल्लाह के रसूल ने सहाबा में तकसीम कर दिया, गुरबाए उम्मत को बांट दिया और कुछ माल लेने वाला कोई नहीं था तो घर में बच गया। हुजूर फरमाते हैं कि रात भर मुझे नींद नहीं आई कि कब ये माल मैं तकसीम कर लूं। सुबह फज्र की नमाज के बाद हुजूर ने कुछ सायलों को देखा, नमाज के बाद फौरन मुसल्ले से उठे, अंदर तशरीफ ले गए और वो रात का पड़ा हुआ माल लाकर जब तकसीम कर दिया, फिर अल्लाह का शुक्र अदा फरमाया कि ए मौला तूने जो अमानत अता फरमाई थी हकदारों को मैंने हवाले कर दिया। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नसीहत के लिए किया करते थे, और ये न समझो कि हम बुखल करेंगे, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे और हकदारों का हक नहीं देंगे तो यूं अल्लाह हमें छोड़ देगा। दूसरी जगह कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कि ला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, اللہ فرماتا ہے وہ لوگ اللہ کے فضل سے جو مال ملا ہے اس میں جو بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم سیطوقون سیطوقون بما بخلوا به یوم القیامہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے دیے ہوئے مال میں بخیلی کرتے ہیں, حقداروں کا حق ادا نہیں کرتے, قرآن فرماتا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں, بل ہوا شر لہم بلکہ وہ ان کے لیے بڑا ہی شر کا کام ہے, انتہائی خطرناک اور ہلاکت کی بات ہے. سیطوقون بما بخلوا به یا بخلوا به یوم القیامہ. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ مال ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے یہ توق کیسا ہوگا, اللہ اس پورے مال کو سانپ بنائے گا, جتنا بڑا سانپ ہوگا جتنا مال ہوگا اتنے ہی ٹن کا سانپ ہوگا, اور وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا. حضور فرماتے ہیں اگر وہ سانپ جہنم سے منہ نکال کر ایک دنیا میں مارے تو جتنے ہرے بھرے درخت ہیں, جتنی کھیتیاں ہیں, جتنے پودے ہیں, یہ سب اس کے زہریلے اثر سے جل کر مرجھا جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ایسا زہریلا سانپ کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈستا رہے گا. ایک واقعہ حدیث میں سنو, تابعین کرام کی ایک جماعت صحابی رسول حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے آئے. تابعی اسے کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو. تو تابعین اعظام بزرگوں کی صحابہ کرام کی خدمت میں حاضری دینا اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے. تو چند تابعین حضرت ابو سنان رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی زیارت کے لیے آئے اور آپ کی زیارت کرنے کے لیے جب بیٹھے, کچھ گفتگو کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ ان تابعین کرام سے فرمایا کہ چلو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, چل کر کے تعزیت کر کے آئیں. صحابی کے ساتھ وہ تابعین کرام بھی اس مرنے والے کے گھر گئے ہیں, تعزیت کے لیے گئے. وہاں گئے تو دیکھا کہ مرنے والے کا بھائی خوب رو رہا, چیخ چلا رہا. یہ لوگ بیٹھے, اس کو صبر اور تسلی کے الفاظ کہے کہ وہ اللہ کی امانت تھی, خدا نے اٹھا لیا, اب رونے دھونے سے کوئی پھر بھائی ملنے والا نہیں ہے, خاموش رہو, صبر کرو, صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے, اللہ تمہیں صبر عظیم عطا فرمائے. لیکن جتنا سمجھا رہے ہیں اتنا ہی اس کا بھائی, مرنے والے کا بھائی روتا جا رہا ہے, روتا جا رہا ہے. آخرکار ان لوگوں نے کہا تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بہت لوگوں کو ہم نے سمجھایا, صبر آ گیا, لیکن تم تو چپ ہونا ہی نہیں جانتے. تو رو کر کے کہنے لگا میں ابھی تک کسی کو بتایا نہیں, میرے بھائی کو جب لوگوں نے دفن کر دیا اور سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو میں تھوڑی دیر اس کی قبر کے پاس بیٹھا رہا, اچانک قبر سے میں نے آواز سنی, ہائے میری نمازیں کدھر گئیں, ہائے میرے روزے کیا ہوئے, ہائے ہائے میری نیکیاں کیا ہوئی, ہے کوئی جو مجھے بچا لے, ارے سب چھوڑ کر مجھے تنہائی میں چلے گئے. کہنے لگا یہ دردناک آواز میرے بھائی کی قبر سے بار بار آنے لگی, میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ آخر میرا بھائی کس مصیبت میں ہے. میں تنہا تھا, عالم بے قراری میں میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا. جب میں نے قبر کھودی تو دیکھا پوری قبر آگ سے بھری ہوئی ہے اور اس کے گلے میں آگ کا توق پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ قبر میں تڑپ رہا ہے. میں نے چاہا کہ اپنے بھائی کے گلے میں پڑا ہوا آگ کا جو توق ہے میں اس کو پکڑ کے اتار لوں. کہنے لگا جیسے ہی میں آگے بڑھا میرا یہ ہاتھ جل گیا. اس نے اپنا ہاتھ نکال کے دکھایا تو پورا ہاتھ اس کا جل کر خاک ہو گیا تھا. کہا اس کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور پھر میں ہمت نہ کر سکا کہ اپنے بھائی کی مدد کروں. جلدی جلدی میں نے مٹی ڈال دی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ جبکہ صحابہ اس دنیا میں موجود تھے. ایک تابعی کے زمانے کی یہ بات ہے. کہنے لگا مرنے والے کا بھائی، اے لوگوں کیا میں اب نہ روؤں؟ میں نے جو حالت دیکھی ہے وہ حالت تم نے نہیں دیکھی. لوگوں نے پوچھا کہ آخر تیرے بھائی میں کون سی ایسی برائی تھی؟ تو جانتا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا عذاب اس کو قبر میں دیا جا رہا ہے. تو اس کے بھائی نے رو کر کہا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ مال کا حق ادا نہیں کرتا تھا، مال سے زکات نہیں نکالتا تھا، جس کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کرتا تھا. وہ ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فور عمر قیامہ کہ قیامت کے دن آگ کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. یہ آیت کریمہ اس واقعے کی تصدیق کرتی ہے. صحابہ کہ وہ تابعین عظام کہتے ہیں، وہاں سے ہم یہ سب سن کر کے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور دل پر ایک اثر تھا. صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری سے ہم نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ آج ہم نے ایسا ایسا ایک آدمی کے بھائی کے بارے میں سنا، اس نے اپنا واقعہ بیان کیا. حضرت ابو ذر غفاری سے تابعین نے پوچھا، حضور کیا معاملہ ہے کہ کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کے بارے میں کبھی اس قسم کا واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، وہ لوگ دائمی اور ہمیشگی کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ واقعہ مسلمان کے ساتھ جو ظاہر اللہ کبھی کبھی کرتا ہے وہ اس لیے تاکہ مسلمان عبرت حاصل کرے اور سبق حاصل کر کے. فمن افترى لنفسه ومن عمیا فعلیہا، یہ آیت کریمہ بتائی کہ جنہوں نے آنکھیں کھول کر اس واقعے کو دیکھا یا اپنے کان سے سن لیا اس کا اپنا بھلا ہی بھلا ہے، اور جس نے آنکھیں بند کر لی اندھا ہو گیا، سنتا ہے دیکھتا ہے عبرت حاصل نہیں کرتا، تو قیامت میں اس کا وبال اس کے اوپر ڈال دیا. دوستو بات کڑوی ضرور ہے، خشک ضرور ہے، تم نعرے نہیں لگاؤ گے لیکن عبرت ضرور حاصل کرو گے. انسان کی انسانیت اس میں ہے کہ وہ ہر چیز کا حق ادا کرے، اور جب حق ادا نہیں کرتا ہے یہاں پر بھی پریشانی اور وہاں بھی پریشانی میں مبتلا ہوگا. اس لیے اللہ فرماتا ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ہر ایک کے مال میں سائلوں کا اور حقداروں کا، محروموں کا حق ہے، اس کو ادا کرو. اے لوگوں، مال کمانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. میرا رب ارشاد فرماتا ہے، جب جمعہ کی اذان ہو اور اذان سنو تو وزر البیع، اے ایمان، فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو اللہ کے ذکر کی طرف، جو نماز جمعہ کی طرف فوراً دوڑ پڑو، وزر البے لین دین خرید و فروخت فوراً چھوڑ دو. جیسے ہی اذان کی آواز سنا تو مسجدوں کی طرف چلنا واجب ہو جاتا ہے. یہ نہیں تھوڑا اور کم کر لو، بعد میں جب امام صاحب پہنچ جائیں گے منبر پر تب چلوں گا، ارے خطبہ بھی ختم ہو جائے کوئی بات نہیں، نماز دو رکعت مل جائے. یہ نیت اور یہ انداز تمہاری تجارتوں کی برکت کو دور کر دے. اللہ کا حکم ہے جب جمعے کے دن اذان پکاری جائے تمہارے کانوں میں آواز آئے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وزر البے اور اپنی دکان دوری بند کر دو، لین دین چھوڑ دو. آگے اللہ فرماتا ہے یہی تمہارے لیے سب سے خیر و برکت والی چیز ہے. ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. فرماتا جب نماز ختم ہو جائے پھر پورے شہر میں بکھر جاؤ، چلے جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش. مجھے یہ بتانا ہے کہ مال کو اللہ نے فضل بھی فرمایا، لیکن اللہ کا دیا ہوا بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ فرماتا من فضل ہی، اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو مال دیا ہے، اپنے کرم سے دیا ہے، یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے اور یہ مال حق ادا کرنے والے کے لیے فضل الہی ہے اور حق مارنے والوں کے لیے جہنم کا سزا. اگر حق ادا کیا تو اللہ کا فضل. اللہ فرماتا وابتغوا، تلاش کرو تو اللہ کا فضل تم کو ہر دکان میں ملے گا، ہر مکان میں ملے گا، ہر گلی میں ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ فضل الہی کا حق ادا کرو. آج تمہیں غریبان میں منہ ڈال کر سوچنا ہے کہ آج تک ہم نے اپنے مال کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. مالدار صحابہ کرام بھی تھے، ارے ایسے ایسے مالدار، حضرت عثمان غنی کتنے مالدار، حضرت طلحہ کتنے مالدار تھے، حضرت زبیر ابن عوام کتنے مالدار تھے. حضرت زبیر کا اور حضرت طلحہ کا جب وصال ہوا تو تاریخ پڑھو، اتنا سونا ان کے پاس تھا، اتنا سونا تھا کہ کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر وارثوں کو بانٹا. اور کاٹنے والوں کا بیان ہے کہ کاٹتے کاٹتے سونے کا ٹکڑا کرتے کرتے ہمارے ہاتھوں میں چھالے آ گئے. جیسے تم لکڑی کلہاڑی سے کاٹتے ہو، صحابہ کرام کے گھروں میں سونے کی اینٹیں اور سونے کی سلیں تھی جسے کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر ان کے وارثوں کو تقسیم کیا جاتا تھا. لیکن نہیں، صحابہ اتنا مال رکھنے کے بعد بھی اس کا حق ادا کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کم مالدار تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور دعوت کرنے کے بعد یہ آپ نے عہد کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جب آپ کے کاشانۂ مقدسہ سے بلانے کے لیے جاؤں گا تو ہر ہر قدم پر ایک دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، جتنے قدم حضور رکھیں گے ہر قدم پر صدقہ واروں گا، ہر قدم پر ایک دینار خرچ کروں گا. حضرت عثمان سونے کے دینار تھیلی میں لے کر حضور کو بلانے کے لیے گھر تشریف لے حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے گھر جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی ہر ہر قدم گن رہے ہیں، جتنے قدم پڑ رہے ہیں ایک سکہ ادھر سے نکالا ادھر ڈالا، ادھر سے نکالا ادھر ڈالا، جتنے قدم حضور نے عثمان غنی کے گھر تک رکھے تھے اتنے دینار راہ خدا میں خرچ کیا تھا. کیا محبت تھی نبی سے، ارے نبی کی محبت میں ان سکوں کی کیا حقیقت. جیسے عسرت کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ حضور نے مجاہدین کے لیے چندے کی اپیل کی ہے تو مسجد نبوی سے چپ چاپ اٹھے اور صحابہ کرام بھی اٹھے. جب لوگ اپنے اپنے گھر گئے تو غربت زیادہ تھی, کسی کے ہاں ایک سیر دو سیر اناج تھا تو وہ کپڑے میں باندھ کر حضور کی خدمت میں لایا, یا رسول اللہ اتنا ہی تھا. کسی کے ہاں کپڑے تھے, کپڑے لا کر دیا. کسی کے ہاں کھجوریں تھی, کھجور لا کے دیا. مسجد نبوی کے صحن میں سارے صحابہ چندہ لالا کر کے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ڈال رہے تھے اور کھجور اناج کپڑے کا ایک ڈھیر تیار ہو گیا. اور آخر میں حضرت عثمان غنی تشریف لائے اور ایک بورے میں سونے کی اشرفیاں دینار بھر کر غلام کے سر پر لدوایا اور تشریف لائے اور ارشاد فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 500 اونٹ اس زمانے میں, 500 اونٹ جس کے تمام ساز و سامان مجاہدوں کے جنگی آلات سمیت 500 اونٹ میں راہ خدا میں چندہ عطا فرماتا ہوں, اور یہ روپیہ یہ اشرفیاں نقدی, اس سے جو چاہیں آپ خریدیں. اللہ کے رسول خوشی میں اٹھ پڑے اور کہا, عثمان اپنے اس اشرفیوں کے سکوں کو اس ڈھیر پر ڈال دو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, چہنے مسجد میں دھوپ بکھری ہوئی تھی اور چندے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اور غلام نے اس پر ایک بورا درہم جو سونے کا ستاروں جیسے چمک رہا تھا ڈال دیا تو ایسا جگمگ کر رہا تھا. حضور ان سکوں کو ہاتھ میں لے کر اچھالتے جاتے تھے اور فرماتے تھے, آج سے عثمان کوئی نیکی نہ کرے جب بھی اس کی نظر. اتنا خوش حضور ہوئے, مال نہیں دیکھا, مصطفیٰ کا جمال دیکھا تھا اور ایمان کا کمال بتایا تھا کہ یہ تم مسلمان ہو تو مال میں تمہارا ذہن نہ ہو بلکہ مال کا حق ادا کرنے کی جب ضرورت ہو تو حقداروں کو دو, سائلوں کو دو, محتاجوں کو دو. اور یاد رکھنا, اگر اس مال کا حق تم نے ایمانداری کے ساتھ ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور اضافہ فرمائے گا. اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ وفی اموالہم حق معلوم, سب کو معلوم ہے کہ اس میں حق ہے لیکن جان بوجھ کر کے نہیں اس کا حق ادا کرتا ہے. اس مال کی محبت کو دل سے نکالو, اور دل سے جب یہ مال کی محبت نکل جائے گی تو راہ خدا میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو مال بھی عطا فرمائے اور مال کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بے ایمانی بہت بری چیز ہے, حقداروں کا حق مارنا بڑا خطرناک انجام پیدا کرے گا. اللہ ہم سب کو خطرناک انجام سے بچائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے.